أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم.
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس مجلس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائی. حق تعالیٰ شانو ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری آخرت کے لیے نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے. اللہ کی یہ کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے آخری اور فائنل کتاب کی حیثیت سے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف ہدایت کا ذریعہ ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ رہے گا. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے وابستہ ہیں, قرآن کریم سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں, اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں. آج جو آیتیں پڑھی گئیں یہ سورہ عبسہ ہے. سورہ عبسہ یہ مکی سورت ہے, مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اور اس کا شان نزول یہ ہوا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جتنے لیڈران ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں کافر, ان کے ساتھ مجلس میں بات کر رہے تھے مسجد میں. آنے والے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بلائنڈ نابینا صحابی ہیں, جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. بعض روایتوں میں ان کے نام تک لکھے ہیں, عتبہ ابن ربیعہ, ابو جہل, امیہ ابن خلف, یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کافروں کی لسٹ میں اوپر رکھا جا سکتا ہے. یہ لوگ تھے. آنے والے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے آ کر ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس آیت کو کیسے پڑھا جائے. یہ بعض روایتوں میں ہے, کوئی مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اس طرح انٹرفیئر کرنا, بات کے درمیان جب آپ بات کر رہے تھے اس طرح پوچھنا ناگوار محسوس ہوا, اور آپ کو یہ لگا کہ یہ تو مسلمان ہیں, بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہ اچھا موقع ہے کہ ان کو دین کی بات پہنچا رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں. آپ کے سامنے یہ چیز تھی, لیکن اللہ کے سامنے کچھ اور چیز تھی. اللہ کے سامنے یہ تھا کہ جو شخص یہ عبداللہ ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی آئے ہیں, یہ اسلام لا چکے ہیں, ان کا اسلام اس آیت کی وجہ سے اور بڑھے گا, ان کا ایمان, ان کے ایمان میں مضبوطی آئے گی اور تقویت پائے گا ان کا ایمان, اور یہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ڈاؤٹ فل ہے, پتہ نہیں ایمان لاتے ہیں کہ نہیں, ابھی تو آپ دعوت دے رہے ہیں. تو ایک چیز یقینی ہے اور دوسری چیز ڈاؤٹ فل ہے, موہوم ہے. تو یقینی کو چھوڑ کر آپ موہوم کے پیچھے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی. روایتوں میں لکھا ہے جب مجلس ختم ہوئی آپ گھر جانے لگے, یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انداز میں ڈانٹ پڑی ہے. عبس و تولیٰ, تیوریاں چڑھی اس کی, تولیٰ اس نے منہ پھیرا, انجاہ العما اس بات سے کہ اس کے پاس اندھا آیا, نابینا آدمی آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا خبر کہ وہ سمر جاتا, تزکیہ کر لیتا, اس کا دل صاف ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکرہ, یا نصیحت حاصل کرتا اور اس کو نصیحت حاصل کرنا فائدہ دیتی. انداز خطاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا. پہلے شروع میں ڈانٹ کا لفظ غائبانہ صیغے کے ساتھ, گویا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا, کسی اور سے ہوا, گویا آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا یہ کام کہ اس نے تیوریاں چڑھائی, اس نے منہ پھیرا ایک نابینا کے آنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو خطاب کر رہے ہیں, وما یدریک, آپ کو کیا پتا شاید وہ سمر جاتا وہ نابینا. دو مقام ہیں, ایک ہے نصیحت حاصل کرنا, کسی چیز کو سنا اس سے نصیحت حاصل کر لی, اور ایک اس سے اعلیٰ مقام ہے اس بات کی وجہ سے اس کا دل صاف ہو گیا, جتنی اس کی دل کی بیماریاں تھیں وہ کلین ہو گئی اور دل صاف و شفاف اور کلین ہو گیا, یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اللہ نے پہلے درجہ ذکر فرمایا تزکیہ کا, ہو سکتا اس کا دل مکمل صاف ہو جاتا اس ایک آیت کے سیکھنے کی وجہ سے, یا کم از کم اس ایک نصیحت تو حاصل کر لیتا, ایک آیت ہی سیکھ لیتا, ایک مسئلہ ہی سیکھ لیتا. اما من استغنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صحابی بعد میں آتے تو فرماتے مرحبا لمن اعتبنی ربی, خوشخبری ہو, ویلکم اس آدمی کے لیے جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے ڈانٹا ہے. پھر آپ اس واقعے کے بعد ان کا اکرام بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ وہ صحابی ہیں جو کئی مرتبہ, بعض روایتوں میں 10 مرتبہ, بعض میں 12 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب امام بنایا جب یہاں سے آپ باہر گئے مدینے سے, کہ آپ نماز پڑھاتے رہو. اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں. اما من استغنا, وہ شخص جو پرواہ نہیں کرتا, فانت لہ تصدا, آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس کی پرواہ نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دو آدمی ہیں, بیمار ہیں, ایک کی بیماری بہت سیریس ہے اور ایک کی بیماری تھوڑی سی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ تھوڑی سی بیماری والا تو بعد میں بھی ہلکی ٹریٹمنٹ سے اچھا ہو جائے گا, لیکن جو سیریس پیشنٹ ہے اس کو پہلے دیکھا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اس پر ہے کہ وہ جو معمولی پیشنٹ ہے اس کی توجہ ہے, وہ طالب بن کر آیا ہے کہ میرا علاج کر دیں آپ, اور جو سیریس پیشنٹ ہے اس کو پڑی نہیں اپنے علاج کی, وہ آپ کے پاس آنا بھی نہیں چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں ڈاکٹروں میں, وہ ڈاکٹر جو کسی کے جو اس کے پاس پیشنٹ طالب بن کر جائے گا اس کی ٹریٹمنٹ جلدی کرے گا, اچھی کرے گا, اور وہ جو خود اپنا علاج کرنا ہی نہیں چاہتا ڈاکٹر کے, جا تو مرتا رہے ہمیں کیا پڑی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ پہلے معاملے کی طرف تھی, لیکن اللہ کی توجہ اس امر کی طرف تھی کہ یہ آدمی طالب بن کر آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کو فائدہ دے گی نصیحت, اس کا ایمان مضبوط ہوگا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. وما علیک اللہ یزکا, آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ درست نہ ہو. یعنی یہ لوگ جو مشرکین ہیں اپنے غرور میں, تکبر میں, بڑائی میں ایسے مست ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا, آپ کو یہ نہیں ڈانٹا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے, ان کی اپنی غرور اور شیخی کی وجہ سے رکے ہوئے. وہ اما من جا گیا سا, اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے, وہ ہوا یخشا, اور وہ رب سے ڈرتا بھی ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے اور ایک ایک مسئلے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہو یا نہ ہو, راستے میں کوئی ٹھوکر لگ جائے, کسی چیز سے ٹکرا جائے, لیکن پھر بھی وہ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس طالب بن کر آ رہا ہے. فانت عنہ تلہا, اس سے آپ غفلت اختیار کر رہے ہیں, یعنی آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ آتا یا اس طرح کی بات نہ پوچھتا. کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس کو پڑھ لے, اس سے نصیحت حاصل کر لے. فی صحف مکرمت, یہ باعزت ورقوں میں لکھا ہوا ہے, یعنی ان مغرور اور سرفروں کے ماننے سے قرآن کی عزت کچھ بڑھ نہیں جائے گی. قرآن تو باعظمت ہے, قرآن کی آیتیں پہلے سے باعظمت ہیں, وہ تو معزز جگہ میں ہیں, قرآن کریم لکھا ہوا ہے فرشتوں کے پاس, مرفوعتن اونچا رکھا ہوا ہے, مطہرتن نہایت پاک صاف ہے, یعنی جہاں فرشتے ہی فرشتے رہتے ہیں وہاں رکھا ہے اللہ نے, بےعیدی سفرتن لکھنے والوں کے ہاتھوں میں, کرام امبررا جو بڑے درجے والے نیک کار ہیں, یعنی فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور اس کی وحی لے کر آتے ہیں جو نہایت پاک باز ہیں اور ان کی خصلت نہایت عمدہ ہے. یہاں پر مطہرتن کا لفظ استعمال کیا گیا پاک صاف, اور سورہ واقعہ میں یہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک صاف لوگ. اسی لیے قرآن مجید کی عظمت اور تقدس کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں. پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے, جو زبانی یاد ہے یا ایسے سامنے رکھا ہوا ہے آپ بغیر ٹچ کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہاتھ نہ لگائیں. اسی طرح اگر کوئی کور ہے اس پر اور ایسا کور ہے جو اس سے ملا ہوا ہے, جیسے یہ اس پر چڑھا دیا گیا ہے, تو یہ کور شمار نہیں ہوگا, یہ اسی کا حصہ شمار ہوگا. ہاں ایکسٹرا کسی کپڑے سے آپ نے رومال وغیرہ سے اس کو پکڑ لیا تو اس کی اجازت ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کپڑا آپ کے بدن پر نہ ہو, الگ سے کپڑا ہو, جیسے رومال ہے یا ٹوپی سے پکڑا آپ نے. عورتیں اگر پکڑنا چاہے تو وہ دوپٹہ جو ایکسٹرا ہے اس کے بدن پر لگا ہوا نہیں, آدھا دوپٹہ لگا ہوا ہے آدھا استعمال کر رہی, اس کی اجازت نہیں.
یا وہ کور جو بنا ہوا ہے,
کور جو الگ سے سلا ہوا ہوتا ہے یعنی کپڑے کا, اس کی اجازت ہے, لیکن جو یہ بالکل اس کو جوائنٹ کر دیا جائے اس کے ساتھ, اس کی اجازت نہیں ہے, مطلب وہ اس کا جز شمار ہوتا ہے. اسی طرح مسئلہ آتا ہے لکھنے کا بھی, لکھنا بھی پاک صاف ہو کر لکھے جائیں گے. قرآن کریم اگر لکھنا ہے تو پاک صاف وضو کے ساتھ قرآن کریم کو لکھا جائے گا. تیسرا مسئلہ آتا ہے حالت جنابت میں, کہ جس شخص کو غسل کی ضرورت ہے, احتلام ہوا ہے یا بیوی سے قریب ہوا ہے, اس آدمی کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں, یعنی جس طرح اس کے لیے چھونا جائز نہیں پڑھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ اس وقت یہ بڑی ناپاکی کی حالت میں ہے. جب تک غسل نہ کر لے پڑھنے کی اجازت نہیں. کیا پڑھ سکتا ہے وہ؟ ذکر کر سکتا ہے, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود شریف, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ تمام چیزیں, درود استغفار ہے, یہ پڑھ سکتا ہے, لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قرآن باعزت محفوظ پاک صاف, اس وجہ سے پاکی کی حالت میں قرآن پڑھا جائے گا. پھر ایک مسئلہ آتا ہے موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا مسئلہ, کہ بھئی اب ہم تو قرآن چھوتے ہی نہیں, اب تو موبائل میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مسئلہ ہے کہ جس وقت اسکرین پر قرآن کریم موجود ہے وہ قرآن ہی کے حکموں میں ہے, اس اسکرین کو آپ بغیر وضو کے انگلی سے ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی پین ہے اس کی جو ہوتی ہے پین, اس پین سے آپ آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتے ہیں, یا یہ کہ کوئی نیچے کوئی ایسا اس کا یہ بٹن ہے جس کی وجہ سے اسکرول ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس بٹن کو اگر آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو اجازت ہے. اسکرین جس وقت کھلا ہوا ہے وہ قرآن کے پیج کے حکم میں ہے, اس وجہ سے اس کو بھی اس طرح ہاتھ نہ لگایا جائے. پھر مسئلہ آتا ہے بھائی ایک شخص ہے جو غیر مسلم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرے, اب اس کو ہم قرآن دینا چاہتے ہیں, اس کو انٹرسٹ ہے, اسلام سے دلچسپی رکھتا ہے, تو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں, چاہے وہ بغیر وضو پڑھ لے بغیر وضو ہاتھ لگا لے, لیکن اپنی طرف سے تاکید کر کے دیں کہ بھئی یہ کوشش کریں آپ پاک صاف ہونے کی حالت میں اس کو چھوئیں. لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. بچے جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں, وہ بہت چھوٹے بچے جو قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں 5 سال 7 سال کے, ٹھیک ہے وہ بغیر وضو کے ہاتھ لگا لیں, لیکن جو 10 سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کو تاکید کریں کہ وضو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں. نابالغی کی حالت میں اگر 11-12 سال کا بھی ہے لیکن نابالغ ہے, تو اس صورت میں اگر اس نے کوئی کوتاہی کر لی تو گناہ نہیں ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ تاکید کریں, گھر میں بھی اور استادوں کی طرف سے بھی تاکید کی جائے, وہ وضو کر کے اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے. اسی طرح جب پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے بچہ, اس کو تاکید کریں, خاص طور پر مدرسوں میں, کہ بھئی یہ جو سوکس ہیں اس کو اتار کے جایا کریں باہر, وہ بھی اس ایریے میں نہیں, ٹوائلٹ کے ایریے میں نہ اتاریں, باہر بالکل اتاریں, اور جب فارغ ہو جائیں تو پانی سے استنجا حاصل کریں, صرف ٹشو سے نہ کریں, پانی کے ساتھ استنجا کرنے کی عادت ڈالیں بچوں کو, اور پھر باہر آئے تو وضو کر کے پھر قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑیں, اس کی تاکید کی جانی چاہیے, اس لیے کہ قرآن مجید انتہائی باعزت کلام ہے, مقدس کلام ہے. فی اللہ تعالیٰ فرماتے لا یمسہ الا المطہرون, پاک صاف لوگ اس کو ہاتھ لگائیں. تو یہ تمام مسائل قرآن کے چھونے کے ہیں. وہ چیز جس میں قرآن نظر نہیں آتا, جیسے ابھی تو مسئلہ موبائل کا آیا, لیکن اب وہ کیسٹ کا مسئلہ ہے یا سی ڈی کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی حروف نہیں ہے لیکن قرآن مجید سیو ہے, اس کو آپ لگائیں گے مشین میں تو آواز آئے گی, ٹیپ ریکارڈر میں آواز آئے گی, سی ڈی پلیئر میں آواز آئے گی. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حروف نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو ٹچ کرنے کے لیے ہاتھ لگانا ضروری نہیں, اگرچہ قرآن اس میں سیو ہے لیکن جس طرح کی حروف ہیں یا موبائل کی اسکرین پر جو حروف آ رہے تھے وہ حروف اس میں نہیں, آواز کی ریکارڈنگ ہے, اس وجہ سے اس کا احترام اس طرح کرنا لازم نہیں. قتل الانسان ما اکفرہ, مارا جائے انسان کیسا ناشکرہ ہے, یعنی قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر نہ کی, اتنی بڑی نعمت بھی اس نے اس کی ناقدری کر لی. من ای شئین خلقہ, کس چیز سے اس کو اللہ نے بنایا, خلقہ من نطفت خلقہ, ایک قطرہ نطفے سے بنایا انسان کو. اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں تیری اصلیت کیا ہے, تو آج اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے, پراؤڈی بنا ہوا ہے, فخر اور گھمنڈ سے تیرا سر نہیں جھکتا, دوسروں کو تو حقیر سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, تیری حقیقت کیا ہے, کس چیز سے تجھے پیدا کیا, ایک ناپاک قطرے سے جو لگ جائے تو, جو نکلے تو غسل کرنا پڑے, کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے. فقدرہ, اللہ نے بنایا اور کیا کیا, اس کو اندازے پر رکھا, یعنی ہر چیز بالکل پرفیکٹ بنائی, تیرے ہاتھ, اس ہاتھوں کے اندر انگلیاں, ان انگلیوں کے اندر تین فولڈ, ان انگلیوں کے کنارے پر ناخن, اسی طرح تیرے کان, تیرے ناک, تیری آنکھ, اس کے اندر جو سسٹم ہے, انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو رب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی ذات میں غور کرو, کیا تم نے غور کیا اپنی ذات میں, کیا سسٹم چل رہا ہے ہر بندے کے اندر. اور پھر دوسری مشینری آپ دیکھیں دنیا کے اندر کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہے, لیکن انسان صدیوں, 50-60 سال 80 سال زندہ ہے اور برابر وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے, کبھی یہ نہیں ہوا کہ چلو اس کو آئلنگ کی ضرورت پڑ جائے, اس کے جوڑ کے اندر آئلنگ کرنا پڑے کچھ عرصے کے بعد, نہیں, اللہ نے رکھ دیا نظام, سب برابر چل رہا ہے. تو اللہ نے پرفیکٹ بنایا تجھے. ثم السبیل یسرا, اور یہ تمام تخلیق کس میں ہوئی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر تیری صورت بنائی گئی, تیرے اعضاء بنائے گئے, تیری چمڑی, ہر چیز ماں کے پیٹ کے اندر تیار کی گیا. ثم السبیل یسرا, اور پھر تیرے لیے راستہ آسان کر دیا, کہ اس چھوٹے سے اور تنگ راستے سے یہ بڑا انسان نکل آیا, یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. ثم السبیل یسرا, ثم اماتہ فاقبرا, پھر ایک وقت آیا اللہ نے اس کو موت دے دی, فاقبرہ, اور اس کو قبر میں رکھوا دیا, یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کی تاکہ زندوں کے سامنے بے حرمت نہ ہو, اسی طرح پڑا رہے گا, بدبو اٹھے گی, لوگ اس سے نفرت کریں گے, کراہیت محسوس کریں گے, کہیں بھی ڈال دیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں, جب مر جائے اس کو احترام کے ساتھ غسل کر کے کفن پہنا کر قبر کے اندر رکھ دو, جیسی امانت تھی اللہ کی امانت ہم نے دے دی. ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ نے انسان کی پوری زندگی ذکر کر دی. پہلی آیت من نطفت خلقہ فقدرہ, ایک نطفے سے اسے بنایا, پرفیکٹ انسان کیا. ثم السبیل یسرا, پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ, وقت آیا تو اس کی موت ہو گئی, دفن کر دیا گیا. یہ 3 آیتوں میں انسان کی ساری زندگی اللہ نے ذکر کر دی. ثم اذا شاء انشرہ, چوتھی آیت میں اللہ نے آخرت کے مرحلے ذکر فرمائے, پھر جب چاہا اس کو اٹھا لیا, یعنی ایک مرتبہ اس کو موت دی دنیا کے اندر, پھر اس کے بعد دوبارہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت سے پہلے اس کو اٹھایا جائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ, ہرگز نہیں, پورا نہ کیا جو اس کو اس نے اللہ نے حکم دیا تھا, یعنی انسان نے اپنے مالک کا حق نہیں پہچانا, جو حکم ہوا تھا اس کو بجا نہیں لایا. فلینظر الانسان الی طعامہ, دیکھے انسان اپنے کھانے کو, اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے. انا صببنا الماء صبا, ہم نے اس کے لیے پانی ڈالا جو اوپر سے گرتا ہے. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو چیر پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا, پھر اگایا اس میں سے ہم نے اناج کو. وعنبا, اور انگور کو. وقضبا, اور ترکاریوں کو. وزیتونا ونخلا, اور زیتون اور کھجور کے درخت کو. وحدائق غلبا اور گھنے باغات کو، وفاکہتم و ابا اور میووں کو اور گھاس کو، متاع لکم ولانعامکم تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اللہ نے سات چیزیں ذکر فرمائیں. سب سے پہلا یہ کہ یہ جو پانی اوپر سے نازل ہوا یہ بڑی نعمت ہے، بارش کا پانی. اس پانی نے زمین کو نرم کر دیا. اس کے بعد زمین کو اللہ نے جو دانہ ڈالا تھا کسان نے، اس کو اللہ نے زمین میں سے کوپل نکلی اور زمین کو پھاڑ دیا. وہ طاقت کیا اس کے اندر، معمولی سا بیج کے اندر سے نکلا ہوا پلانٹ، پودا بہت ہی نرم نازک، لیکن اس نے زمین کو پھاڑ کر نکلا ہو. اور پھر اس میں سے اللہ نے الگ الگ چیزیں بنائیں، کہیں دانے اگائے، کہیں میوے، کہیں فروٹ، کہیں سیب، کہیں بنانا. اللہ نے کئی چیزوں کو اللہ نے اس زمین سے اگایا. زیتون اور کھجور کو خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، اور انگور کو، اور آگے فرمایا میوہ اور گھاس. یہ گھاس بھی اللہ کی نعمت ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے اللہ نے گھاس بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ گویا چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے، تم گھاس نہیں اگا سکتے اپنے طور پر. انسان کی طاقت نہیں کہ کوئی اپنے طور پر گھاس اگا دے بغیر زمین کے، بغیر دانے کے، بغیر بارش کے، بغیر پانی کے. یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری طاقت ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو تمہاری نعمت کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، یعنی کچھ چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کھاتے ہو، کچھ تمہارے جانور کھاتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ جس وقت وہ کان پھوڑنے والی آئے گی، یعنی ایسی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں، اس کو ساخہ کہتے ہیں، تو ایسی چنگھاڑ ہوگی جس کے دل پھٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت قائم ہو گئی جس دن کہ مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، یہ تمام لوگوں سے آدمی بھاگے گا. کہیں کوئی شخص کہیں نیکی نہ مانگ لے، ہر آدمی نفسا نفسی میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کو کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ نے جو ترتیب ذکر کی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، سب سے زیادہ انسان کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، اس کو آخر میں ذکر کیا، پھر بیوی کی محبت، اس کو ما قبل آخر ذکر کیا. شروع کی اللہ نے بھائی سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، پھر اس کے بعد ماں کا تذکرہ، پھر باپ کا تذکرہ، پھر بیوی کا، پھر بیٹے کا، ان تمام سے آدمی بھاگے گا. کیوں؟ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، مجھے اپنی پڑی ہے اور اگر اس نے مانگ لی تو انکار نہ کر سکوں گا، یہاں تو نیکی کا چلن ہے. تو قیامت قائم ہونے کے وقت ہر انسان اپنے فکر کرے گا، جس کو نفسا نفسی کا عالم کہا جاتا ہے. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر فرد کو ان میں سے اس دن کی فکر لگی ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. ایک تو نیکی مانگنے کا اندیشہ، دوسرا اپنے مطالبہ، اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، میرا یہ حق تھا آپ نے حق ادا نہیں کیا، اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں مل جائیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، مومنین کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، اور ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشی مناتے ہوں گے. تو مومنوں کے چہروں پر، ان کے اعضاء پر بھی روشنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے میں اپنی امت کو ان کے اعضاء وضو کے چمکنے سے پہچان لوں گا. یہ امت دوسری امتوں سے الگ ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ ہمارے چہرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر جن پر اعضاء وضو ہیں یہ چمکتے ہوں گے. عام آدمیوں سے، ہماری عام امتوں سے، دوسری امتوں سے یہ امت اس لیے الگ ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو ہاتھ کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے، کوہنیوں ساتھ، یہ بغل تک دھویا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یہاں تک آپ کیوں دھوتے، تو میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ قیامت کے دن یہاں تک چمکیں زیادہ، اس لیے میں اوپر تک دھوتا ہوں. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترحقہا قطرہ، ان پر سیاہی چڑی ہوئی ہوگی، یعنی کالے ہوں گے، ان پر کوئی خوشی کا اثر نہیں ہوگا. یہ کون ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو منکر تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، ان کی زندگی بھی اللہ کے نبی کی مخالفت میں گزری، اور ان کی اب موت آئی. اب موت کے بعد جب اللہ نے اللہ کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہے. سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرا, کچھ ایسے چمکدار چہرے ہوں گے جو رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اللہ کی زیارت ان کو حاصل ہوگی, دیدار الہی سے مستفید ہوں گے. تو اللہ نے وہاں پر بھی ایک چہروں کا ذکر کیا اور آگے فرمایا وجوہ یومئذ باسرا, کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ چہرے ہوں گے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کچھ چہرے اس دن چمکیں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں. فاما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ, وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. واما الذین اسودت, جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کفر تم بعد ایمانکم, تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا, جاؤ تم پر عذاب ہی عذاب ہے. اسی وجہ سے جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت چہرہ جس وقت دھوتا ہے بندہ, یہ وہ دعا کرے اے اللہ, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ, اے اللہ میرے چہرے کو روشن و چمکدار بنا جس دن کے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اس میں سے میرا چہرہ بھی بنا دے. جس وقت انسان ہاتھ دھوئے یہ دعا کرے اے اللہ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما. جس وقت لیفٹ ہینڈ دھوئے تو یہ دعا کرے اے اللہ میرے نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں مت دینا. یہ دعائیں رضو کے ساتھ ساتھ قیامت کو یاد دلاتی ہیں. تو حق تعالی شانہ نے اس صورت کے اندر شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر فرمایا, اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت و تقدس کو ذکر فرمایا, پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ اور اس پر یہ جو انعامات اللہ نے فرمایا اس کی پیدائش, اور پھر کھانے پینے کی چیزیں جو اللہ نے اگائیں, اور پھر قیامت کا تذکرہ فرما کر متوجہ کیا کہ یہ دنیا کی زندگی آخر ایک دن فنا ہونے والی اور ہر انسان کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی پیش ہونے کے دن آنے سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنی موت کی تیاری کر لے. حق تعالی شانہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم وفقنا لما تحبه وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ. السلام علیکم.